مدرسے میں جگہ دیکھا لکھا ہوا ہے کہ آپ کے صدقات و خیرات کا بہترین مرکز. حضرت نے فرمایا اس کو بدلو چاہیے. آپ نے اپنی جگہ کو بہترین کیسے کہہ دیا؟ باقی اور مدرسوں کا حق نہیں. آپ یہاں یہ لکھیں کہ اپنے صدقات و خیرات یہاں بھی جمع کرائے جا سکتے ہیں. کیا آپ ٹھیکیدار ہوگا دین کے کہ بہترین یہ ہے لہٰذا اور کسی کو مت دیں یہیں دیں؟ آج کیا ماحول ہے کہ حریف بنے ہوئے, کھینچا تانی چل رہی, سیٹھوں کے اوپر ڈورے ڈالے جا رہے ہیں, سیٹھ ہمارے پاس آ جائیں, وہ سیٹھ ہمارے پاس آ جائیں. اللہ سے اللہ کی طرف نظر ہی نہیں ہے, اللہ سے مانگنا سیکھا ہی. ایک بزرگ تھے, ان کے پاس بادشاہ وقت ملنے گیا. اس کے ساتھ ایک وزیر بھی تھا. وزیر اکثر چمچے ہوتے ہیں, خوش آمدید ہوتے. تو وہ بزرگ نے محسوس کر لیا کہ یہ بادشاہ آ رہا ہے, اس کے اندر تکبر بہت ہے, اور تکبر سے اہل اللہ کو بڑی نفرت ہوتی اور ڈرتے بھی تکبر سے, کیونکہ تکبر ہی وہی مرض ہے جس نے شیطان کو مردود کرا. تو جیسے انہوں نے آ کے دیکھا تو آرام فرما رہے تھے, کروٹ بدل کے پیر پھیلا لیا ٹانگے بادشاہ کی طرف. وزیر یہ دیکھ کے جل گیا. اس نے کہا کہ آپ نے, آپ کو کچھ ادب نہیں ہے, آپ نے پیر پھیلانا کہاں سے سیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں نے ہاتھ سمیٹنا سیکھا ہے, پیر پھیلانا میں نے جب سے سیکھا ہے, جب سے میں نے ہاتھ سمیٹنا سیکھا ہے, یعنی مخلوق سے استغنا, مخلوق سے استغنا سیکھا ہے. ایک اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں, مخلوق کے ہاتھ نہیں پھیلاتا. تو تعلق معاللہ وہ چیز ہے, لیکن تعلق معاللہ کے لیے نفس کو مٹانا ضروری ہے, اور نفس مٹاتا کوئی اللہ والا ہے. تو یہ سب بات ہے. میرے حضرت کا شعر ہے, لاکھ شمعیں جل رہی ہیں ہر طرف اختر مگر, یعنی جگہ جگہ مدرسے ہیں, طلباء کی کمی نہیں ہے, کثرت ہے, جگہ جگہ مدرسے کھلے ہوئے ہیں اور خدمت ہو رہی ہے دین. قال اللہ قال الرسول چل رہا ہے, زور و شور سے چل رہا ہے. کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آج جو دین ہم تک پہنچا ہوا ہے, جتنی احادیث کے ذخیرے ہمارے پاس آج ہیں, آج سے 100-150 سال پہلے نہیں تھے. کیوں مولانا؟ کتنا مشکل تھا علم دین حاصل کرنا. اور اس سے تھوڑا اور پہلے چلے جائیے تو یہ اس طرح کی کتابیں نہیں ہوتی تھیں. جیسے آج کل چند 100 روپے میں بڑی بڑی کتابیں مل جاتی ہیں حدیث. پہلے لوگ میلوں میلوں سفر کر کے ایک حدیث سیکھا کرتے تھے. کسی کے پاس کھال پر لکھی ہوئی ہے, کسی کے پاس چھال پر لکھی ہوئی درخت, کسی کے پاس کچھ اور کہیں اور لکھی ہوئی ہے, وہ ایک حدیث اس طرح سے جمع کر کے علم دین حاصل کرتے تھے. آج تو یہ ہے کیا, وہ کتابیں جو کتابیں نیٹ کھولی ہے اس پہ مکتبہ شاملہ میں ایک وہ ایسی ورژن ہے, کل میرے بھائی بتا رہے تھے 15 لاکھ کتابیں ہیں اس میں, 15 لاکھ. اور ابھی شاید آپ کے علم میں ہو المدونہ الجامعہ, علم ہے آپ کے, وہ مولانا تقی عثمانی صاحب کے زیر نگرانی چھپ رہی ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے, 50 جلدوں میں ہے وہ. اس میں تمام احادیث کو جمع کر کے ان کو ایک نمبرنگ دی گئی. تو اتنا آسان ہے لیکن روح نہیں ہے علم. اس کو فرمایا کہ لاکھ شمعیں جل رہی ہیں ہر طرف اختر مگر, وہ نہیں تو روشنی میں تیرگی پاتا ہے. اگر اللہ ہی دل میں نہیں ہے, علوم بہت ہیں لیکن اللہ نہیں ہے دل میں, روح نہیں ہے علم, روشنی میں بھی دل میں اندھیرا. تیرا اے نئی روشنی مو ہو کالا, جب یہ نئے نئے یہ اسکول کھلے تھے ہندوستان میں, انگریزوں نے اسکول کھولے تھے, تو اس وقت کا یہ شعر اکبر الہ آبادی نے کہا, نئی روشنی اس کا نام رکھا. تعلیم, یہ جو فنی تعلیم ہے, ہنر پیشہ, وہ تعلیم اس کا نام ہے خطر نئی روشنی. تو اس پہ انہوں نے فرمایا تھا کہ تیرا اے نئی روشنی منہ ہو کالا, تیرا اے نئی روشنی منہ ہو کالا, دلوں میں اندھیرا ہے منہ پر اجالا. منہ پہ تو اجالا ہے, گوری چمڑیاں ہیں, لیکن اندر دل اندھیرے, یہ ہو رہا ہے. اور یہ ساری بات کیوں ہو رہی ہے؟ صحبت تو اولیاء سے گریز کرنا. اے کیا بیٹھے ہیں خانقاہ میں, اللہ اللہ کرتے ہیں, اور تو کوئی کام نظر آتا نہیں، روٹیاں توڑتے ہیں اور اللہ اللہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ارے بھائی ان کے دل سے وہ دل سے ان کے دل سے وہ نسبت مل رہی ہے لوگوں، وہ قوت اور وہ حوصلہ مل رہا ہے، ایمانی قوت مل رہی ہے، صاحب نسبت ہو رہے ہیں لوگ۔ قریب والے اکثر قدر نہیں کرتے۔ حضرت تھانوی تھانوا بھون میں تھے، تھانا بھون والے کہتے تھے بڑے میاں پتہ نہیں کیا چیزیں، لوگ کیوں آتے ہیں ان کے پاس، دور دور سے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے، لیکن محلے والے شہر والے محروم نہیں سیکھتے تھے نہ کہ کیا چیز کیا وجہ ہے تکبر، ہم کیوں جائیں، ہم نے تو 50 کتابیں پڑھ رکھی ہیں، 20 سال ہم نے علم دین حاصل کیا ہے، کسی نے 15 سال کیا، بڑے میاں کے پاس ہم کیوں جائیں؟ نفس مٹانے جائیں۔ نفس جب تک نہیں مٹاؤ گے، نفس کا کچلا نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ نہیں، نفس کو مٹواؤ، یہ چیز نہیں ہے، فنا رائے نہیں ہے، نفس کو مٹانا نہیں، یہ وجہ ہے کہ علم دین پڑھ کر ممبر پہ بیٹھ رہے ہیں۔ لیکن کل ہمارے بھائی ہم سے خود کہہ رہے تھے، ہمارے بھائی تینی ادارے میں ہیں، مجھ سے کہہ رہے تھے، میں نے ان کو کچھ باتیں بتائیں وہاں اپنے سفر سوات کے سفر میں، تو یہی کہہ رہے تھے کہ واقعی میں بھی کئی جگہ بیان سنتا رہتا ہوں، کبھی جمعہ کہیں پڑھ لیا، کبھی کہیں گیا، لیکن یہ اصلاح کی بات کہیں نہیں ہوتی۔ علوم سنائے جا رہے ہیں، فضائل سنائے جا رہے ہیں، اعمال بتلائے جا رہے ہیں، لیکن زہر سے بچنے کا کوئی نہیں مطلب، گناہ سے بچنا کوئی چیز ہے جانتے ہی۔ میں نے کہا اسی لیے کہ اللہ سے تعلق جوڑا نہیں، اللہ سے مانگنا سیکھا نہیں۔ اب کیا ہے کہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، تنخواہ ہے، اگر ذرا داڑھی کی بات کہہ دی تو کمیٹی والے نکال دیتے ہیں، ذرا شرعی پردے کی بات کہی کمیٹی والے نکال دیتے ہیں، کیسے کہیں؟ یہ خوف مخلوق کا بیٹھا ہوا ہے، اسی اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھائی، اگر صحبت میں رہتے وہ ایمانی قوت ہوتی کہ دور دور سے لوگ خود ہی آتے، اللہ والے کو اشتہار نہیں دیتے، اللہ والے تو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے وہ اللہ اس کی خوشبو کو سارے عالم میں اڑا دیتا ہے۔ جب شمع محبت دل میں لیے، محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو بھیج دیتے ہیں، یہاں ہمارا بندہ چھپا بیٹھا ہے، اس سے ہمارا تعلق پوچھ لو، راستہ ہمارا اس سے معلوم۔ تو اللہ والے اپنا اشتہار نہیں دیتے، اپنے کو مٹاتے ہیں، چھپاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں۔ اب جو نادان لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہاں آپ واقعی کچھ نہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار قسم اٹھائی، خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو وہ یہ اللہ والے جو قسم اٹھاتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، وہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے سامنے ہوتی ہے، اس واسطے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ جب انہوں نے قسم اٹھائی تو وہاں دو دیہاتی بھی آئے ہوئے تھے بیعت ہونے کے لیے۔ اب جب حضرت نے قسم اٹھائی تو کہا کہ ایک دوسرے کے کان میں کہا کہ ارے یہ مولویا تو کہہ رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، چلو یہاں سے نکلو، خود ہی قسم کھا رہا ہے میں کچھ نہیں ہوں تو نکلو یہاں سے۔ ایسے بھی ہے۔ تو اصل چیز ہے صحبت اولیاء اختیار کرنا، چاہے وہ عالم ہو، چاہے کتنا ہی بڑا فاضل ہو۔ دیکھو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے عالم تھے، بڑی بڑی کتابیں لکھا کرتے تھے، اور فرمایا کہ ان کی اردو سے زیادہ اچھی ان کی عربی تھی، حالانکہ اردو دان بھی تھے لیکن عربی اس سے بھی زیادہ بہترین تھی، بڑے علامہ تھے، علامہ نام ہوتا علامہ سید سلیمان۔ لیکن جب حضرت عقیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہی دفعہ حاضری ہوئی، دیکھا کہ جا کے دیکھے تو صحیح کیا ہوتا ہے، یہ ملا لوگ کیا کرتے ہیں، خانقاہ میں اکیلے بیٹھے کیا یہ مالا جپ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تسبیح بیٹھے لے کے بیٹھے کیا کر رہے ہیں، ذرا چلو آؤ دیکھیں۔ دیکھنے کے لیے بیٹھے، یہ اور مولانا مسعود ایک تھے، وہ دونوں جو ہے یہ حضرات وہاں اپنے جگہ پر جو ہے یہ تصوف کا مذاق اڑایا کرتے، کیا یہ لوگ علم کی سمجھتے تھے کہ علم تو ہمارے پاس ہے، سارے علوم ہمارے پاس ہیں، ابھی کوئی حدیث پوچھ لو، ابھی کوئی آیت پوچھ لو، ابھی کوئی تفسیر پوچھ لو، ہم زبانی بتا دیں۔ لیکن کچھ اللہ نے کام بنانا ہوتا ہے، دونوں کو لگی کہ چل کے دیکھے تو صحیح کیا معاملہ ہے، کیا کرتے ہیں یہ لوگ، اور الگ الگ گئے۔ مولانا مسعود صاحب الگ گئے، اور علامہ سید سلیمان ندوی الگ ٹرین کے الگ ڈبے میں، وہ الگ ڈبے، ایک دوسرے کو بتایا نہیں انہوں نے، دونوں کو کچھ پیاس لگی ہوئی تھی کہ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے، الگ الگ گئے چھپ کے، لیکن جب اسٹیشن پہ اترے تھانہ بھون کے تو آمنے سامنے، انہوں نے کہا آپ کیسے ہو، آپ کیسے، بھائی دیکھ رہا ہے. تو جب علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی تقریر سنی، ایک ہی تقریر میں ان کا کام بن گیا. حکیم علومت فرماتے تھے کہ میں ایک ہی مجلس میں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ کہ اسی وقت وہ صاحب نسبت ہو گیا یا آسمان پہ پہنچ گیا؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ بیج میں نے ڈال دیا، اب وہ ترقی کرتا ہے، چلتا رہتا ہے راستے میں اللہ کے، تاکہ وہ پہنچ جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا. وہ اصل چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے پھلنے پھولنے کی، جو بیج ہوتا ہے بیج میں ڈال دیتا ہوں، ایک ہی مجلس جس کے قسمت میں لکھا ہوتا ہے. باقی مشیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر کام نہیں بنتا. تو لہذا پہلی تقریر جب سنی تو رونے لگے اور ستون پکڑ کے کہنے لگے کہ ہم سمجھتے تھے کہ علم ہمارے پاس ہے، آج معلوم ہوا کہ علم تو ان بوریا نشینوں کے پاس ہے. اور پھر کہنے لگے کہ جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، اشکالات تھے ہزاروں، شیطان پچا پڑا ہے پیچھے، اشکالات تھے ہزاروں. کہنے لگے کہ جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، اس طرح پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. اور پھر جب کچھ ذکر و شغل حضرت تھانوی نے بتلا دیا، یہ ذکر کیا کریں، پابندی کرنے لگے، تو پھر جو تعلق نصیب ہوا اس کے لیے اس طرح فرمایا کہ چاہے وہ شعر ذکر میں تاثیر دور جام ہے، کسی کو معلوم ہے؟ اللہ اللہ جب کرنے لگے تو پھر یہ شعر پڑھا، اس کا ایک مصرع یاد نہیں رہتا ہمیشہ کی طرح. تو کہنے لگے کہ اس طرح ذکر میں تاثیر دور جام ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے. اب یاد آیا، یار کوئی تو مدد کیا کرو، آپ کو نہیں معلوم بتائیے بھائی. آپ لوگ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سنا کریں، کتابیں پڑھا کریں، ان میں سب باتیں ہیں. میرا تو یہ بیماری کہہ لیں، مرض کہہ لیں اس کو، تو مجھے اکثر پہلا مصرع بھول جاتا ہے، کتنا بھی یاد کروں بھول جاتا ہے. بہرحال تو حضرت حکیم الامت تھانوی نے جب یہ ذکر بتلایا اور ذکر کرنے لگے تو معلوم ہوا کہ صحبت اولیاء کے ساتھ ذکر اللہ کی پابندی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور ذکر اللہ کی مقدار بھی ہو جو بتائی گئی ہو وہ بھی پوری ہو، اور جس کیفیت سے ذکر کرنا چاہیے اس کو لٹا دیجیے، سنے دیجیے، تم بھی آرام کرتے ہو جاؤ، تمہیں نیند آ رہی ہے. تو مقدار بھی پوری ہونی چاہیے اور کیفیت بھی پوری ہونی چاہیے. نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام، وعدہ آنے کا شب آخر، تاجد میں اللہ کا وعدہ ہے، آسمان دنیا کی تشریف لاتے ہیں، سوال کرتے ہیں ہے کوئی مستغفر جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی حاجت مند جو حاجت طلب کرے میں اس کی حاجت پوری کروں. مگر ہم کیا ہیں کہ عالم ہے کہ دلاغ پڑا سوتا ہے، ہر شخص غفلت میں پڑا ہوتا ہے، اے دوست مگر رات کے اس سناٹے میں رو رو کے تیرا نام کوئی لیتا ہے. اللہ والے سے تعلق ہو گیا، اب وہ جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے کلی کو. دل میں جو بے چینی لگی ہوئی ہے اللہ کے تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کے درد محبت، جب وہ دل سے دل کو لگا دی ہے تب وہ سمجھے میری بے کلی، کیا چیز مجھے بے چین کر رہی جو مجھے رات میں بیدار کر دیتی ہے، اپنے اللہ سے لو لگاتا ہوں میں. یہ ملتی ہیں چیزیں، یہ دولت ہے اصلی. علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے. وہاں ڈگریاں نہیں پوچھی جائیں گی, وہاں سند نہیں پوچھی جائے گی, وہاں یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے کتنے طلباء فارغ کر دیے. ہاں, ایک قاری صاحب تھے وہاں ساؤتھ افریقہ میں, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا آپ کے کتنے شاگرد ہیں, ماشاءاللہ پوری دنیا میں ان کے شاگرد پہلے ہوئے تھے, حفظ کراتے تھے وہ. کہا کہ حضرت قیامت کے دن بتاؤں گا کہ کتنے حافظ ہیں, یعنی کہ قبولیت کا علم ابھی نہیں ہے. حفظ تو کرا دیا, طلباء کو فارغ تو کرا دیا, لیکن ابھی نتیجہ نہیں آیا. کہا قیامت کے دن بتاؤں گا حضرت کے کتنے طلباء فارغ کیے, کتنے شاگرد ہیں. علم کافی نہیں ہے, بلکہ علم کا جو مقصد ہے, مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا, اللہ تعالیٰ سے تعلق حاصل کرنا, اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرنا, مضبوط تعلق, یہ ہے نسبت. اسی کو نسبت بھی کہتے ہیں, اسی کو تجلیات خاصہ بھی کہتے ہیں. ایک ہی بات, ایک ہی چیز ہے. یہ حاصل کرنا, یہ انسان کا مقصد ہے. مدرسے کھولنا مقاصد میں سے نہیں ہے, ذریعہ مقصد ہے, مقاصد نہیں ہے. پڑھانا ذریعہ مقصد ہے, مقصد نہیں ہے. مقصد تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور ان کی خوشنودی حاصل کرنا. جو جتنی زیادہ خوشنودی ان کی حاصل کر کے جائے گا, اتنا ہی کامیاب ہوگا, اس کا وقت اتنا ہی قیمتی ہوگا. ایک مزدور ہے, وہ بلاک اٹھاتا ہے, مثلاً 800 کی مزدوری, 1000 روپے کی مزدوری روز کر لیتا ہے. ایک مستری ہے, اس کی مزدوری بڑی ہوتی ہے کہ نہیں, وہ 2000 لیتا ہے, کہیں 3000 بھی لیتا ہے. ایک اس کا سپروائزر ہے, وہ اس سے زیادہ تنخواہ لیتا ہے, کام بھی کم کرتا ہے, تنخواہ بھی زیادہ لیتا ہے. ایک انجینئر ہے, وہ اور زیادہ تنخواہ لیتا ہے, ایک اس کے اوپر ہے اور زیادہ تنخواہ. وقت قیمتی ہوتا گیا کہ نہیں؟ اگر گھنٹے کے حساب سے تنخواہ لگاؤ تو فی گھنٹہ ایک آدمی اگر 200 روپے کما رہا ہے تو ایک آدمی 500 روپے فی گھنٹہ کما رہا ہے, ایک آدمی 1000 روپے فی گھنٹہ کما رہا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جن کی کمائی لاکھوں روپے فی گھنٹہ ہے, منٹوں میں ان کی کمائی ہوتی ہے, منٹوں کے حساب سے. اسی طرح سے دین میں, آخرت کی کمائی کرنے میں جو ہے, جو آدمی اللہ سے دور ہے, خلاف شریعت اور خلاف سنت زندگی گزار رہا ہے, خدا کو ناراض کر رہا ہے, داڑھی مونڈ رہا ہے, نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہا ہے, شرعی پردہ نہیں کر رہا ہے, گانے بجانے کر رہا ہے, بدعات اور رسومات میں لگا ہوا ہے, اس کا وقت گھٹیا گزر رہا ہے. اس کا وقت اللہ سے دور ہے, غفلت کی وجہ سے اس کا وقت بے قیمت ہو رہا ہے. اور جو آدمی اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے, اگرچہ گرتا پڑتا چل رہا ہے, اٹھ کر چلتا ہے, پھر گر پڑتا ہے, پھر گناہ ہو جاتا ہے, پھر اٹھ کر چلتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, گر جاتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, اس کا راستہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. اگر یہ گر بھی رہا ہے لیکن ساتھ میں توبہ بھی تو کر رہا ہے, جب توبہ کرتا ہے اسی وقت اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. علامہ اسرائیلی تھے, ایک بڑے بزرگ رحمت اللہ علیہ, فرماتے ہیں کہ 30 سال میں دعا کرتا رہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ کو معصوم کر دیجیے, بہت کوشش کرتا ہوں لیکن کوئی نہ کوئی خطا مجھ سے ہو جاتی ہے. اب بزرگوں کی خطا اپنے جیسی خطا نہ سمجھیں, ہم تو قبائل میں مبتلا ہیں, وہ صغائر میں بھی نہیں ہوں. ان کی تو خطا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک لمحہ ان کو اگر غیبت ہو جائے, غیر یعنی حضوری میں ذرا کمی آ جائے, وہ ان کی بڑی خطا ہوتی ہے, بہت رونا دھونا کرتے ہیں پھر وہ, یعنی عرش اعظم کو ہلا دیتے ہیں, ان کو اتنی بھی برداشت. ہم تو ہمارے اوپر تو قبائل بھی, ہم تو قبائل بھی کر لیتے ہیں, ہمیں کس سے مس نہیں ہوتے, ہمیں اثر بھی نہیں ہوتا, آنکھ میں آنسو نہیں آتے. تو اولیاء اللہ کی خطا کو اپنی خطا سے مناسبت نہ رکھنا. تو بہرحال انہوں نے دعا کرتے رہے, دعا کرتے رہے, 30 سال انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے معصوم کر دیجیے تاکہ آپ خطا نہ ہو, آپ کو میں ناراض نہ کروں. تو ایک دن ان کو آواز آئی 30 سال کے بعد کہ اے اسرائیلی, تو ایک ہی راستے سے مجھ تک کیوں آنا چاہتا؟ مجھ تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں, ایک تو کامل تقویٰ کا راستہ ہے اور ایک ہے توبہ کا راستہ. توبہ کا راستہ فرمایا کہ تفسیر میں ہے کہ مستغفرین نزلوا بمنزلۃ المستغفرین, کہ جہاں توبہ, جہاں متقین کاملین پہنچتے ہیں وہیں تائبین اور مستغفرین بھی پہنچ جاتے ہیں. معافی مانگتے مانگتے آخرت یعنی آخر وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے, تمام گناہوں سے پاک ہو کے جاتے ہیں, مقصود حاصل ہو جاتا ہے. منزل وہی ہے, متقین کی منزل بھی وہی ہے, مستغفرین کی منزل بھی وہی ہے. شرط یہ کہ مستغفرین گناہ ہو جائے توبہ تو کرو, دل میں تو ندامت پیدا کرو, اگر رونا نہیں آتا رونے والی شکل تو بناؤ, کام بنے گا انشاءاللہ. مایوس نہ ہو, مایوس نہ ہو. اہل زمین اپنی خطا سے تقدیر بدل جاتی ہے مزدر کی دعا سے. بے قراری دکھاؤ, ذرا رونا دھونا دکھاؤ. میرے حضرت نے تو کیسی کیسی باتیں بتلائی ہیں, اب کیا کریں, وقت ہی کم ہوتا ہے. پھر آپ لوگوں کو اشعار کی اشعار کا بھی مرض لگا ہوا ہے, مجھے بھی لگا ہوا ہے, اشعار بھی پڑھنے ہیں, مگر باتیں حضرت کی یاد آتی رہتی ہیں. فرمایا کہ دیکھو جس طرح, فرمایا کہ آج میں ایک دفعہ فرمایا کہ آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا بننے کی نسخہ بتاتا ہوں, سب سے زیادہ پیارا, احب, سب سے زیادہ محبوب بننے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس میں ہلدی نہ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکا, بتائیے کیسا ہے. سب سے پیارا بننے کا نسخہ, سب سے زیادہ بڑا محبوب بننے کا نسخہ آپ کو بتاتا ہوں. تو فرمایا کہ دیکھو, اور دلیل بھی دوں گا. تو فرمایا کہ دیکھو حدیث پاک میں ہے, ارکو فعلم تبکو فتبا کو, کہ رو اپنی خطاؤں پر رو, لیکن اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو, شکل بنانے سے بھی کام بن جائے. تو فرمایا کہ ایک حدیث قدسی ہے, لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ رونے والوں کی گناہ گار, رونے والوں کی سسکیاں, انین کہتے ہیں سسکی کو جو بے اختیار نکل جاتی ہے, روتے روتے سسکی نکل جاتی ہے. بچوں کو اکثر دیکھا ہو نا, روتے روتے سسکی لینے لگتے, تو وہ سسکی. فرماتے لعنین المذنبین, مجھے اپنے گناہ گار بندوں کی انین یعنی سسکیاں چپکے چپکے آنے بھرنا, یہ احب الی من زجل المسبحین, میری تعریف کرنے والے, میری پاکی بیان کرنے والے مسبحین, ان سے زیادہ احب ہے ان کا رونا, ان کی سسکی, یہ آہ جو نکل جاتی ہے, یہ مجھے ان سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ محبوب ہے. محبوب بھی نہیں, احب ہے. احب کہتے ہیں اس سے پیارا بالکل نہیں, سب سے زیادہ احب ہے. اس میں تفضیل کا سیکھا ہے. تو فرمایا کہ اب یہ جس طرح آنسو اختیار میں نہیں ہے, اسی طرح جو ہے وہ یہ انین بھی اختیار میں نہیں ہے. ہمارے اختیار میں کہاں ہے کہ اب ہمیں رونا شروع کریں, سسکیاں لینا شروع کریں. تو فرمایا جب حدیث پاک میں رونے والوں کے لیے ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو, کام بن جائے, تو تم نقلی بناوٹی سسکیاں لینا شروع کرو, اللہ سے چپکے چپکے رونا شروع کر دو, نقلی تم آواز نکال لو آپ, مگر چیخنا چلانا مت شروع کر دو کہ کوئی پاگل مجنوں کا تمہیں فتوا لگا دی کہ پاگل مجنو ہے, یا سو رہے ہیں لوگوں کی نیند خراب ہو جائے. ایک مزدور حکیم امیر حسین صاحب تھے, بڑے بزرگ ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں, خلیفہ تھے, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, حکیم امیر حسین صاحب مجذوب تھے. اچھا یہ جو مجذوب ہوتے ہیں, یہ عام جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاگل بننے کی حرکتیں کرتے ہیں, مجذوب وہ نہیں ہوتے, وہ لوگ ہوتے ہیں یا تو مجنو پاگل ہوتے ہیں, یا پھر یہ سننے میں آتا ہے کہ یہ ان کا وظیفہ الٹا ہو گیا. تو وظیفہ کبھی الٹا نہیں ہوتا, ہوتا یہ ہے کہ دوا بتاتا ہے ڈاکٹر 500 ملی گرام, یہ لوگ کھا لیتے ہیں 1000-2000 ملی گرام, یعنی 100 مرتبہ ذکر بتایا تو 1000 کر لیا مزے میں, آ کے 2000 کر لیا, یا صبح سے شام تک کر, دماغ کو تحمل نہیں ہوتا اور دماغ کا بیلنس جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. یہ مجذوب نہیں ہوتے, یہ بیچارے نفسیاتی مریض یا پاگل ہوتے ہیں. اسی لیے شہد کی ضرورت ہے, جتنا ذکر وہ بتائے اس سے زیادہ مت کرو. تو بہرحال وہ ایک دفعہ ٹیکسیلا میں گاڑی میں ہمارے حضرت کے ساتھ جا رہے تھے, برابر ڈرائیور کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کا یہ نعرہ شاید آپ لوگوں نے جو کبھی ہمارے حضرت کا بیان سنا ہو, کسی بیان میں ان کو نعرہ یا رب یا رب یا رب یا رب ایسے کر کے ایک دم نعرہ مارتے تھے. تو ڈرائیور کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے, راستے میں جو ہے اچانک پہاڑیوں پہ گاڑی جا رہی تھی, پتلے پتلے راستے بنے پہاڑوں کے اندر, تو اچانک موڑ آیا انہوں نے یار اب یار اب یار اب یار, حضرت نے ہمارے ان کو ڈانٹا, حضرت نے فرمایا کہ یہ کون سا موقع ہے یار اتنے نعرے مارنے کا, اگر ڈرائیور کا ذرا سا ہاتھ بہک گیا تو آپ سینکڑوں ہزاروں فٹ نیچے جان پڑیں گے. تو یہ مجازی اور ہوتے ہیں، وہ اور ہوتے ہیں. تو بہرحال کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں وہ دھونی کا تو بتایا کہ وہ یارب یارب نعرہ مارتے تھے، تو انیم کے اوپر بات ہو رہی تھی. سسکی لینے کے لیے آداب ہے، یہ نہیں کہ آپ محلے والوں کو اٹھا دیں، چلانا شروع کر دیں، شور شرابہ، گھر والے سو رہے ہوں اور آپ ان کی نیند میں خلل ڈال دیں. ہاں تو فرمایا کہ جب حدیث پاک میں یہ ہے کہ انین بنانے والے، انین گناہ گاروں کی انین مجھے، سسکیاں مجھے سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ احب ہے، سبحان اللہ کہنے والے محبوب ہیں اور گناہ گاروں کی سسکیاں مجھے احب ہیں، ان سے بھی زیادہ محبوب. تو فرمایا کہ یہاں بھی اختیار تو اپنا نہیں ہے، رونا اپنے اختیار میں نہیں تو سسکیاں بھی اپنے اختیار میں نہیں، تو یہاں بھی نقل سے کام بن جائے گا. اس حدیث پاک سے استدلال کیا حضرت کہ نقلی سسکی لے لو، تنہائی سسکیاں لے لو، چند اللہ سے معافی مانگ لو، تم اللہ کے محبوب نہیں بلکہ احب ہو جاؤ گے. احب اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بننے کا نسخہ ہمارے حضرت میں یہ ہوا. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر کسی اللہ والے سے تعلق کر لے، عالم ہو یا عامی ہو، کوئی بھی ہو، اور جب تعلق کرنے کے بعد، یہ نہیں کہ بس اس کے بعد، بعض لوگ آج کل رواج یہی ہے بس فلاں پیر صاحب سے بیٹھ ہو گئے، اب سارے کام ہمارے پیر صاحب کریں گے، کل سرات پہ بھی وہ چلیں گے، نمازیں بھی ہماری وہ پڑھیں گے، نذرانے اسی لیے لیتے ہیں کہ نمازیں تیری کون پڑھے گا، نذرانہ نہیں دے گا تو نمازیں کون پڑھے گا. تو یہ کوئی دین ہے بھائی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز آخری وقت تک ادا کی، صحابہ نے آخری نماز، کسی حال میں معاف نہیں، تو بغیر نماز کے کون سا پیر ہو گیا؟ تو پیر کیا پیر بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہالت سے نکالے. تو جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہوگا، کام نہیں بنے گا. اور تعلق کے کچھ حقوق ہیں، حقوق اگر وہ حق ادا نہ کیے تو اپنے اوپر ظلم کرے گا. شیخ کے ہیں تین حق، رکھ ان کو یاد، اطلاع، اتباع، انقیاد. اور ایک جگہ چار حق بتائے ہیں، بات ایک ہی ہے کہ شیخ کے ہیں چار حق، رکھ ان کو یاد، اطلاع، اتباع، اطلاع، اتباع، انقیاد و اعتماد. کہ اپنے حال کی اطلاع کرنا، مثلاً کوئی آدمی، اچھا گول مول بات نہیں چلتی، صاف صاف بات کہے کہ بھائی ہم جا رہے تھے کہیں، کسی آدمی کے سے ہمیں ٹھوکر لگ گئی، یا یہ کوئی معاملہ ایسا پیش آیا، ہم نے اس پہ غصہ کیا اور ہم نے اس کو یہ بات کہہ دی، تو اب شیخ کو اطلاع کرے کہ ہم نے غصہ کیا، آیا یہ ہمارا غصہ بھیجا تھا یا صحیح تھا، اس میں تکبر تو نہیں ہے، کیونکہ غصہ جو ہے بھیجا غصہ، یہ تکبر ہی کی ایک شاخ پر آ. اسی طرح حسد بھی اسی سے نکلتا. دو اصل بنیادی مرض دو ہیں، ایک جاہ اور ایک باہ. جاہ مانی یہ اپنی عزت چاہنا، اپنی شہرت چاہنا، اپنے کو اچھا سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھنا، یہ ساری اس کی شاخیں ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، غصہ ہے، یہ کینہ ہے، بدگمانی ہے، سب یہ جاہ کی شاخیں ہیں. تو اپنے معاملات کو شیخ کے سامنے پیش کریں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، دل میں کھٹک پیدا ہوگی کہ کہیں ہمارے اندر تکبر تو نہیں ہے، کہیں ہمارے اندر حسد تو نہیں ہے، سامنے دکان والا ہے، یہ سامنے دوسرا استاد ہے، اس کے طلباء زیادہ اس سے شوق سے پڑھ رہے ہیں، زیادہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اب دل میں کوئی بات پیدا ہوئی کہیں یہ حسد تو نہیں، کہیں کینہ تو نہیں، کہیں انتقام تو نہیں ہے، تو یہ اپنے شیخ کو بتلانا کہ میرے اندر جا رہے ہیں کہیں، نگاہ اٹھ جاتی ہے نامحرم پہ، گناہ ہو جاتا ہے. اب یہ معاملہ اپنے شیخ کو اطلاع کرنا کہ بھائی ہماری اس طرح سے راستے میں جاتے ہیں، نظر کی حفاظت نہیں ہو پا رہی، اٹھ جاتی ہے، کیا وجہ سے اٹھ جاتی ہے، کس موقع پہ اٹھ جاتی ہے، تھوڑا سا مختصر اس کی اطلاع کر دینا. اب اس کے بعد اتباع، اب شیخ تجویز کرے گا کہ تم ایسا کرو، یہ تدبیر اختیار کرو، اور 15 دن کے بعد ہمیں پھر اطلاع دو. اب اس کی اتباع ہے. دوسرا حق کیا ہے؟ پہلا حق کیا تھا؟ اطلاع. اب دوسرا حق کیا ہے؟ اتباع. اس کی تجویز کی اتباع. اور تیسرا حق کیا ہے؟ انقیاد. یعنی یہ نہیں کہ آج تو اس کی تدبیر پہ عمل کر لیا پھر بھول گئے، پھر 2-4 روز بعد کر لیا پھر بھول گئے، نہیں، اپنے آپ کو مقید کرو. انقیاد مقید سے ہے، اپنے آپ کو پابند کرو کہ جو بتایا ہے، دل لگے نہیں لگے، دل کا لگنا لگانا اس راستے میں کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا. دل نہ لگے لیکن علاج کرتا ہے آدمی، نہیں بیماری ہوتی ہے دوا کھاتا ہے کہ نہیں؟ بعض دوا ایسی ہوتی ہے کہ پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، منہ کا ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے، نیند بھی بعض اوقات غارت ہو جاتی ہے، لیکن دوا تو کرنی ہے بھائی، مرض جائے گا کیسے؟ تو اس لیے انقیاد جو تجویز شیخ نے دی ہے اس کے اوپر پابندی سے عمل کرنا اور اعتماد کہ اس تجویز پر اعتماد بھی رکھیے, اپنے شیخ پر اعتماد رکھیے. فرمایا افضل سمجھنا ضروری نہیں اپنے شیخ کو, بلکہ افضل نہیں سمجھو, معلوم نہیں ہمارے شیخ سے بڑا اور بھی کوئی ہو دنیا میں, اللہ والوں کی کوئی کمی, لیکن انفع سمجھو کہ میرے لیے میرا شیخ ہی سب سے زیادہ انفع, میرے لیے میرا ڈاکٹر جو ہے یہ میرا شیخ میرا ڈاکٹر ہے, یہی میرے مرض کو ٹھیک کر سکتا ہے اور کوئی نہیں, دنیا میں کوئی نہیں, میرے لیے سب سے زیادہ انفع یہی. افضل ہو سکتے ہیں لیکن انفع میرا شیخ, چاہے کتنا بڑا بھی سردار ہو اولیاء کا, لیکن جس شیخ سے ایک دفعہ تعلق کر لیا, مناسبت معلوم ہو گئی, محبت ہو گئی, اب اس در کو مت چھوڑ. یک در گیر محکم گیر, یہ حضرت تھانوی کا اصول ہے, ایک در پکڑ لو مضبوطی سے پکڑ, کام بن جائے گا. اس لیے کہ اگرچہ شیخ چھوٹا ہی صحیح گرا پڑا صحیح, لیکن نیت دونوں کی اللہ کے لیے ہے, تو کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے, تو کام بنا دیتا ہے. وہ طلب دیکھتا ہے, طالب کی طلب دیکھتا ہے, نیک گمانی دیکھتا ہے, کام بن جاتا ہے. تو اطلاع اتباع انقیاد و اعتماد, چار چیزیں یاد رکھیں. اس طرح سے پھر نفس کو مٹایا جاتا ہے, اپنی نفس کی خواہشات کو مٹایا, بھائی نہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے, شیخ نے منع کیا ہو. اب ہر ایک کو شیخ کا نام مت لو, اس لیے کہ بعض لوگ اس راستے کو سمجھتے ہی نہیں, ان کو کہہ دو کہ بھائی ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا, ہمیں کسی بھی مناسب الفاظ میں ان کو بتا دو, جو سمجھتا ہے اس کو بتا دو. اس چیز سے یہ بات پیدا ہو رہی ہے, بعض نہ سمجھ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کے مختلف لوگ ٹھیکیدار ہیں, ان کا شیخ یہ کہتا ہے, ان کا شیخ وہ کہتا ہے, ایسی بات نہیں. شریعت کا راستہ ایک ہی ہے, مشائخ کے رنگ الگ الگ ہیں, کوئی ڈانٹ ڈپٹ کے اصلاح کرتا ہے, کوئی محبت ہی سراپا محبت بنا ہوا ہے, کوئی کیسے بنا ہے. جیسے میرے حضرت نے فرمایا کہ پاور ہاؤس سے بجلی ایک ہی آتی ہے, لیکن اگر بلب کا رنگ ہرا ہو تو روشنی ہری معلوم ہوتی ہے, لال ہو تو لال معلوم ہوتی ہے, سفید ہو تو سفید نکلتی ہے روشنی. تو بجلی ایک ہی ہے, شریعت ایک ہی ہے, راستہ ایک ہی ہے, رنگ الگ الگ. تو بعض نادان سمجھتے ہیں کہ اچھا ان کے ہاں یہ چیز جائز ہے, ان کے ہاں ناجائز ہے, ایسا نہیں ہے. جو جائز ہے وہ جائز ہی ہے, جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہی ہے. جائز کو ناجائز کہنے والا شیخ بنانے کے لائق ہی نہیں, ناجائز کو جائز بنانے والا شیخ بنانے کے لائق ہی نہیں. تو مناسب الفاظ میں ان کو بتا دو کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کر سکتے, شریعت میں یہ چیز منع ہے. شریعت کا نام لو, کس میں ہمت ہے شریعت کو کچھ کہے, جو کہے گا اپنا ہی نقصان کرے گا. تو باہر آ گئی یہ سب باتیں کہاں کہاں سے نکل آئیں. اب آپ کو اشعار سنا دیتے ہیں, بڑی صاحب بھی ٹائم دیکھ رہے ہیں چپکے سے, ہم سے کیا چھپائیں گے. چشم تر نہ رہے ہو چاک گریباں پایا, اللہ والوں کی شان میں یہ شعر ہے, لیکن اس میں اور بھی اصلاحی باتیں ہیں. چشم تر نہ رہے ہو چاک گریباں پایا, عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان پایا, عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان پایا, شکل بگڑی تو انہیں ساخت پشیماں پایا. عشق اسنام, یہ اسنام ہے جمع سنم کی, سنم کے معنی بت, ایک پتھروں کے بت ہوتے ہیں, اور آج کل جو فتنہ پھیلا ہوا ہے وہ حسین صورتوں کے بت, تمام غیر اللہ ہے, سب سے بڑا غیر اللہ اللہ سے دور کرنے والی چیز یہ حسین صورتوں کا عشق. اور آگے بڑھیے تو یہ گندی فلمیں, گانے بجانے اور ننگی فلمیں اور بدماشیاں, یہ سب شرعی پردہ نہ کرنا, یہ ساری اس کی ایسے ایسے فسادات پیدا ہو رہے ہیں. اللہ سے دوری کی سب سے بڑی وجہ اس زمانے میں یہی ہے. فرمایا کہ عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان, جس نے دل لگایا اللہ کے سوا کسی سے وہ پریشان ہی ہوگا. کسی بھی چیز سے دل لگایا, بنگلوں سے دل لگایا, دولت سے دل لگایا, چمک دمک سے دل لگایا, گاڑیوں سے دل لگایا, اپنی اسٹیٹس سے, فیکٹریوں سے دل لگایا, دل مت لگاؤ. رکھو سب چیز اپنے پاس لیکن دل مت لگاؤ. ہر جائز چیز رکھنے کی اجازت ہے لیکن ناجائز تو ناجائز ہی, ہر جائز چیز رکھ سکتے ہیں لیکن دل کو ان کو دینا ٹھیک نہیں. جس نے دل لگایا اللہ کے سوا کسی سے وہ پریشان رہا, اور شکل بگڑی تو انہیں سخت پشیم, تھوڑے دن کے بعد یہ حسن بدل جاتا, تغیر آ جاتا ہے, بڈھے ہو جاتے ہیں حسین, پھر آخرکار قبروں میں چلے جاتے ہیں, پھر کہاں سے دل بہلاؤ گے, کس سے دل بہلاؤ گے؟ عشق اس نام سے ہر دل کو پریشان پایا, شکل بگڑی تو انہیں سخت پشیماں پایا. شرمندہ ہونا ہے آگے جا کے یا عزت سے جینا چاہتے ہیں, خود ہی فیصلہ کر لیں. کل ہی ہم نے دوسری دفعہ یہ پڑھا اپنے مرشد کا ارشاد کہ بھائی فرمایا کہ قبر میں تو ایک دن جانا ہی ہے, قبر میں تو ایک دن جانا ہی ہے, حسینوں سے دل لگا کر جانے سے کہیں بہتر ہے کہ اللہ سے دل لگا کر قبر میں جائے. حسین کیا کام آئیں گے؟ بعض اوقات حسین ہم سے پہلے قبر میں مردار ہو چکے ہوتے ہیں, بعض اوقات ہم قبر میں چلے جاتے ہیں, تو وہاں کام کون آئے گا؟ حسین کام آئیں گے کہ اللہ. تھوڑے دن کا صبر ہے, میں بار بار یہ تسلی دیتا ہوں کہ دنیا کی زندگی جو ہے تھوڑے دن کی صبر اور آزمائش والی زندگی, یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہی پریشانیاں ہوں گی, یہی شریعت اللہ تعالیٰ شریعت اٹھا دیں گے, جنت میں ہر قسم کی آزادی ہوگی. جو لوگ عشق یا مزاج رکھتے ہیں, عاشقانہ مزاج, ان کے میرے حضرت نے کیا خوبصورت شعر فرمایا تسلی کے لیے کہ دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا, اے عاشقانہ صورت حوروں سے لپٹ جانا, کیا ہے وہاں سب آزادی ہے. اور فرمایا کہ تمہاری عورتیں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی, حوروں سے بھی زیادہ حسین, دنیا کے اندر کیسی بھی شکل ہو, لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ایسا حسن عطا فرمائیں گے کہ وہ حوروں کو بھی شرمائے گا, ایسا حسن عطا فرمائیں گے. کوئی کمی نہیں ہے, جنت میں اتنی نعمتیں ہیں کہ ان سے فرصت ہی نہیں ہوگی. گانے بجانے کا شوق ہے آپ کو, جنت میں درختوں کے پتے جب ہلیں گے تو ایسا ساتھ بجے گا کہ کبھی کسی نے سنا نہ ہو, مست ہو جائے گا, مسحور ہو جائے گا. پھر اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے کہ وہ محل ہے جہاں اللہ کا اپنے محبوب پاک کا دیدار ہوگا, جس کو دیکھ کر جب تک دیکھتے رہیں گے جنت کی کوئی نعمت یاد ہی نہیں آئے گی, یاد ہی نہیں آئے گی, ایسا مزیدار دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا. تھوڑے دن کی بات ہے بس, اس دنیا میں جو صبر کر لے گا, اس آزمائش میں پورا اتر لے گا, وہ بھی اللہ کی مدد سے, اللہ کی مدد آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ پھر مزہ ہی مزہ, خوب مزہ کرنا, تھوڑے دن پابند کر لو اپنے آپ کو. عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان پایا, شکل بگڑی تو نے سخت پشیماں پایا, ذکر کے فیض سے دل رشک گلستان پایا, ذکر کے فیض سے دل رشک گلستان پایا, اور غفلت سے گلستان کو بیاباں پایا, اور غفلت سے گلستان کو بیاباں پایا. دل ویران ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا, اسے دل ویران رہتا ہے, بنگلوں گاڑیوں میں سکون راحت نہیں رکھی اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں قلوب کا چین رکھا ہے, ذکر ہی میں. فرمایا کہ اللہ جو ہے حرف تنبیہ ہے, خبردار ہو جاؤ, یعنی غفلت کی روئی نکالو اور دل کے کانوں سے سنو. مولانا فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سنو یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں, گوش دل دل کے کان سے سنو, دونوں سنو یہ میری بات گوش دل سے جو میں کہتا ہوں, میں ان پر مر مٹا, میں ان پر مر مٹا, میں ان پر مر مٹا, تب گلشن دل میں بہار. جو اللہ سے غافل رہتا ہے میرے دوستو, اس کی زندگی بیاباں ہے, چاہے اس کے پاس لاکھ گاڑیاں ہوں, بنگلے ہوں, نوکر چاکر ہوں, دل بے چین رہے گا, اس نے سکون کا خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا, خواب بھی نہیں, تصور بھی نہیں ہے سکون کس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے حفاظت فرمائے. ذکر کے فیض سے دل رشک گلستان پایا, اور غفلت سے گلستان کو بیاباں پایا, اور غفلت سے گلستان کو بیاباں پایا, رہے تقوا کے غموں سے نہ تو گھبرا. سالک کی بڑی ناسمجھی کی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں غم آ جاتا ہے بھائی, ارے یہ لوگوں کے انبیاء کو نہیں غم دیا گیا, انبیاء کو تو وہ تکالیف دی گئی خصوصاً سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی نبی کو ایسی تکلیف ہے. کیسی کیسی تکالیف ہو، ہم ذرا سی کوئی بات کچھ کہہ دیتا ہے داڑھی کے خلاف، کوئی شرعی پردے کے خلاف، ہم فوراً منہ چھپاتے پھرتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ جو دین پر عمل نہیں کر رہا، شرعی پردہ نہیں کر رہا، داڑھی منڈا رہا ہے، شرم اس کو آنی چاہیے کہ وہ خلاف شریعت چل رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے. شرم داڑھی والے کو آ رہی ہے، شرعی پردہ کرنے والے کو آ رہی ہے، برقعہ اوڑھنے والی عورت کو شرم آ رہی ہے کہ ملانی کہہ رہے ہیں لوگ. ارے بھائی، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے لکھا کہ حضرت جب سے داڑھی رکھی ہے لوگ مجھے ہنسی اڑا رہے ہیں، مجھ پر ہنس رہے ہیں. تو حکیم الامت نے فرمایا آج ان کو ہنسنے دو، کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا. ان کو ہنسنے دو، ہنس رہے تو بھائی تم کو کل رونا نہیں پڑے گا. تو یہ تو دیکھو کہ ہم کس کی شریعت پہ چل رہے ہیں، کہ جس کے وہ کیسی صاحب قدرت کی شریعت پہ ہم چل رہے ہیں اور ہم شرما رہے ہیں اور وہ ڈکارے لے رہے ہیں. جی الٹا معاملہ ہو گیا. تو یہ اللہ کے راستے میں کوئی کچھ کہہ سن دے، غم آ جائے، کسی قسم کی رکاوٹ آ جائے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ کا راستہ طے ہو رہا ہے، اس سے منزلیں طے ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے. فرمایا کہ نفس کو غم ہوتا ہے مگر روح جو ہے وہ خوش ہوتی ہے. روح کی غذا اللہ کی یاد ہے، کہتے موسیقی روح کی غذا ہے، ظالموں نے کہہ دیا کہ ہاں روح کی غذا تو ہے. میرے حضرت فرماتے تھے کہ موسیقی روح کی غذا تو ہے لیکن شیطانی روح کی غذا ہے. پاکیزہ روح کی غذا اللہ کا نام لینا، روح کی قیمت ہے اللہ کا نام لینا.
رہے تقویٰ کے غموں سے نہ تو گھبرا سالک، نفس کو غم ہو مگر روح کو شاداں پایا. نفس دشمن کے غموں سے جو تو گھبرا،
دشمن ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نادا عدو بھی کا نفس کا لطیفی جم بھائی، کہ تمہارے پہلو میں ایک دشمن ہے، وہ ہے نفس. یہ گناہ کر کے خوش ہوتا ہے، اس کی غذا گناہ ہے، لیکن روح کی غذا اللہ کی یاد، اللہ کی فرمان برداری ہے. اس کے اس کو غم ہو، فرمایا دشمن کو غم ہو تو خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے؟ دشمن کو غم ہو تو خوشی ہوتی ہے نا، کہ دشمن کو نقصان پہنچایا، آج شکست دے دی اس کو. تو نفس کو شکست دے دو، نفس کے غم سے گھبراؤ نہیں. نفس کا غم غم نہیں ہے حقیقت میں، غم تو اصل ہے تو روح کا غم ہے. روح گناہ سے ناخوش ہوتی ہے تو روح کو خوشی ہوتی ہے. جب انسان گناہ سے رک جاتا ہے روح خوش ہو جاتی ہے. تو ایسا شخص کون ہے؟ آگے فرمائے،
نفس دشمن کے غموں سے جو تو گھبرا خدا سے تجھے ناداں پا.
تجھے لذت عشق خدا کی ہوا ہی نہیں لگی، تجھے ظالم تو نے لذت چکھی ہی نہیں. کہتے نا کہ ہائے کمبخت تو نے پی نہیں، جو پیے نہیں اس کو کیا پتا نشہ کس کو کہتے. یہ اللہ کی محبت کا وہ نشہ ہے جس نے چکھا ہی نہیں، تو اس کو کیا پتا کہ کیا ہے.
نفس دشمن کے غموں سے جو تو گھبرائے لذت عشق خدا سے تجھے ناداں پایا. عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان پایا، شکل بگڑی تو پایا.
یہ نیٹ اور کیبل کی ایسا عذاب ہے، ٹی وی، نیٹ اور کیبل، اور یہ ڈش، اور یہ ٹچ موبائل، اسمارٹ فون، یہ ایسا عذاب بن کر آئے ہیں میرے دوستوں اور عزیزوں کے گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں، آگ لگ رہی ہے گھروں کو، گھر کے گھر ٹوٹ رہے ہیں. یعنی میرے مرشد فرماتے تھے کہ جو شخص بازار میں کھانے کا عادی ہو، قورمہ بریانی، اس کو گھر کا کھانا اچھا لگتا ہے. جو بازار میں بازاری عورتوں پہ نظر مارتا ہے، فحاشی کرتا ہے، ادھر نظر مار لی، ادھر نظر مار لی، بس اسمارٹ فون پہ گندی فلمیں دیکھ لی، اس کو دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، اس کو اپنی بیوی بھی اچھی نہیں، اور جو بیوی ایسے کام کرتی ہے اس کو اپنا شوہر اچھا نہیں ہے، شوہر میں نظر آتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں میں ناچاکی ہے، نہ اتفاقی رہتی. اس کی من پسند کچھ اور ہوگا، اس کی دل ہی دل کے اندر خوبیاں معاملات ہیں. سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، کسی کو کیا معلوم اس کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، اس کے دل میں کیا خیالات، زنا کے خیالات آ رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی، اور خدا رسول کی لعنت خریدی جا رہی، اس کا انجام کیا نکل رہا ہے. طلاقیں ہو رہی ہیں، ناچاپیاں ہو رہی ہیں، نا اتفاق سے جھگڑے ہو رہے ہیں، چار چار بچوں کی ماں کو طلاق دے دی، بتاؤ کدھر جائے؟ یہ حالات ہو رہے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ یعنی اتنی جہالت ہے ہم لوگوں کے اندر، اس قدر ذہنی پسماندگی ہے، ایسے ہم پسماندہ لوگ ہیں کہ ہم اس کا احساس ہی نہیں کر رہے، ان چیزوں کو ہم نہیں نکال رہے. ہم انہیں جانوروں کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں، ہم ایسے ہی جھگڑے میں اور فساد میں رہنا چاہتے ہیں، پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں گرفتار ہیں، لیکن اس گندگی کو گھر سے نکالنے تیار نہیں. آخر مرنا تو ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ تو سوچو. چلو تم دنیا جیسے حرام لذتوں میں گزار لو گے، لیکن انجام کیا ہوگا اس کا، کیسا عذاب ہے اس کے اوپر، یہ نہیں سوچ. ہاں، جس نے مرشد سے لیا خون تمنا کا سبق، یہ ہے بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی اللہ والے سے خون تمنا کا سبق لے لو. گناہوں کو کیسے چھوڑا جا سکتا جاتا ہے، اپنے دل کو کیسے توڑا جاتا ہے، اپنے نفس کو کیسے شکست دی جاتی ہے، نفس سے کشتی کیسے لڑی جاتی ہے، یہ مرشد تدبیر بتاتا ہے. اپنی ناجائز تمناؤں کا کیسے خون کیا جاتا ہے، پھر جا کے کام بنتا ہے. جس نے مرشد سے لیا خون تمنا کا سبق، اس کے دل میں ہم دم جلوائے جانا پایا. ہر وقت اللہ کا جلوہ ہے اس کے دل میں، جس نے اپنی تمناؤں کا خون کر لیا، دل توڑ دیا، شکستہ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند المنکسرت قلوبهم، میں مومن کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. جس مومن نے میری خاطر سے اپنی ناجائز تمناؤں کو خون کر کے اپنے دل کو توڑ دیا، چکنا چور کر دیا، شکستہ کر دیا، میں اس دل کو پسند کرتا ہوں. میں اس تباہ دل تباہ کے اندر رہنا پسند کرتا ہوں. جس نے مرشد سے لیا خون تمنا کا سبق، اس کے دل میں ہم دم جلوائے جانا پایا. آخری شعر ہے، کیا کہوں آہ مرشد کا میرا کیا خطر، کیا کہوں آہ مرشد کا میرا کیا خطر، چشمِ تر نعرہِ ہو چاک گریباں پایا، چشمِ تر نعرہِ ہو چاک گریباں پایا، عشقِ اسماء سے ہر دل کو پریشاں پایا، شکل بگڑی تو انہیں ساخت پشیماں پایا. اچھا بھائی، وقت بھی کافی ہو گیا. ایک بات تو یہ بتانی تھی کہ تکبیر تشریق سے متعلق سب جانتے ہی ہوں گے، ماشاءاللہ مساجد میں ان باتوں کا بیان تو ہو جاتا ہے، ہم بھی بیان کر کے کچھ ثواب لے لیتے ہیں، ہمارے اندر یہ ذریعہ نجات ہو جائے کہ 9 تاریخ کی فجر سے، 9 تاریخ کی فجر سے، 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر اور 13 تاریخ کی عصر، نماز عصر کے بعد تک یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے. تکبیرات کا اہتمام کرنا ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے کہنا واجب ہے. ایک مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، ایک مرتبہ کہنا واجب ہے. اور ایک بات تو یہ ہو گئی، اور کیا بات تھی؟ قربانی کا میں نے جو بتایا تھا، قربانی کی فضائل بہت ہیں، بہت ثواب ہیں، اور سب سے بڑی چیز تو یہ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ثواب قربانی کا ملا تھا اس امت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر قربانی پر وہی ثواب لکھا جائے گا جیسا ثواب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. تو ان کی تو قربانی بہت بڑی تھی، بیٹے کو ذبح کرنے چلے، ہم کو مفت میں وہ ثواب مل رہا ہے. اس لیے جو آدمی صاحب نصاب ہو، استطاعت رکھتا ہو، قربانی ضرور کرے. اور دوسری چیز یہ ایک غلط فہمی لوگوں میں ہے کہ ایک گھر میں ایک بکرا قربان کر دیا سب کی طرف سے، قربانی واجب ادا نہیں ہوگی. جس جس کے پاس مال ہے، صاحب نصاب ہے، ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے. یہ نہیں ہے کہ سب کی طرف سے ایک بکرا کر دیا. اس کی اس سے قربانی ادا نہیں ہوتی, واجب رہ جائے. تو یہ مسئلہ بتانا تھا کہ بعض لوگ اس خیال میں ہوتے ہیں کہ ایک پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا کر دیا, اس طرح قربانی جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوتی, بلکہ ہر شخص پر جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے, الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی. چاہے آپ چھوٹا سا بکرا لے لیں, مرغی کی قربانی نہیں ہوتی, واجب قربانی مرغی مرغے وغیرہ کی نہیں ہوتی. دبا بکرا بکری بھیڑ اور گائے بیل اور اونٹ, یہ چیزیں ہیں قربانی کے لیے. ہر اونٹ کے اندر سات حصے ہوتے ہیں, گائے بیل میں بھی سات سات حصے ہوتے ہیں. تو آپ ہلکے ہلکے قربانی کر لو. بعض جگہ جو ہے شمالی علاقہ جات میں جہاں موجود ہیں ان کے کارندے, شمالی علاقہ جات میں سستی قربانی ہوتی ہے, تلاش کر لیں, جو معلومات کر لیں کہ صحیح لوگ ہوں, کھایا کھاؤ پیر نہ ہو, ان کو دے دیجیے, 4-5 ہزار میں بھی قربانی ہو جاتی ہے. وہ گوشت نہیں ملتا, وہ شمالی علاقہ جات میں وہاں قربانی کر دیتے ہیں, وہاں تقسیم کر دیتے ہیں گوشت. بعض علماء حضرات ہیں یہ کام کر رہے ہیں. اگر یہ کہ قربانی کو بے وجہ چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے, اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے, جذب فرما دے, صاحب اقوام اس کا بنا دے, پر ہمارے یہاں بیٹھنے کو آنے کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, یہ کتابیں پہلے تقسیم ہو چکی ہیں. یہاں اسلامی مملکت 14 اگست کے پر ہمارے حضرت کا ایک واعظ ہوا تھا, اس کو چھاپ دیا گیا ہے. اسلامی مملکت کی قدر و قیمت اس کا نام ہے, بہت ہی ضروری عقائد سے متعلق ہے یہ بیان, عقائد صحیح کرنے کا اس معاملے میں یہ بہترین بیان ہے. جن کے پاس نہ ہو لے لیں, پہلے تقسیم ہو چکی ہے, جن کے پاس ہے وہ نہ لیں. اور یہ کتاب آئی ہے عیدین سے متعلق, ہمارے حضرت کے بعض ملفوظات ہیں اس میں, مختلف تاریخوں میں جو بیانات ہوئے اس میں سے عیدین سے متعلق ملفوظات الگ جمع کر دیے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں اس میں, یہ بھی چھپا ہے, یہ ہے.